shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق الله. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کی جانب سے ذرا بھی، ولا یقبل منہا شفاعا، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کی جانب سے شفاعت، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ دیا جائے گا اس سے فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی. وإذ نجيناكم، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو چکھاتے تھے برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بہت بڑی. شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کافر کی جانب سے قبول نہیں کی جائے گی، اہل ایمان کے لیے شفاعت ہوگی. شفاعت کے معنی ہے کسی گنہگار کو اپنے ساتھ ملا لینا، شفاعت کے معنی ملانے کے. یعنی جو شخص کے مغفرت سے محروم تھا اس کی شفاعت کی گئی، اور شفاعت کر کے اس کو مرحومین میں شامل کروا لیا گیا. شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو شفاعت کبری ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب رکا ہوا ہوگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور دوسری قسم ہے گناہگاروں کی شفاعت کرنا, جو لوگ کے مستحق تھے دوزخ کے نعوذ باللہ, ان کی شفاعت کر کے ان کو دوزخ سے خلاصی دلانا. اور ایک شفاعت ہے جو گناہگار کے دوزخ میں داخل کیے جا چکے ہیں, شفاعت کے ذریعے سے ان کو دوزخ سے نکال. اور ایک شفاعت ہے جن لوگوں کا مرتبہ کم تھا ان کا مرتبہ زیادہ کروا دینا شفاعت کے ذریعے. اور ایک شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی فرمائیں گے کہ اس کا عذاب کم ہو, دوزخ میں اس کا عذاب کم ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے, حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی, صدیقین اور شہداء بھی, اللہ کے مقبول بندے بھی, اور حضرات ملائکہ بھی شفاعت کریں گے. لیکن یہ شفاعت بالاذن ہوگی, یعنی حق تعالی شانہ کے حکم سے ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے وہ اقابر جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی, اس شفاعت سے مقصود ان اقابر کے علوب مرتبت کو اور عند اللہ ان کی وجاہت کو ظاہر کرنا ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر شفاعت کے بھی بخشیں. آخری شفاعت رب العالمین کی ہوگی, اللہ تعالیٰ خود شفاعت فرمائے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حکم ہوگا کہ دوزخ سے اتنی اتنی مقدار کے ایمان والوں کو نکال لو, ان کو نکال دیا جائے گا, پھر اس سے بھی نیچے کا درجہ مقرر کر دیا جائے گا, اس کو ان کو نکال لو, پھر اس سے بھی نیچے کا درجہ مقرر کر دیا جائے گا, ان کو نکال لو, بالآخر یہ حضرات عرض کریں گے کہ یا اللہ اب کوئی شخص ایسا دوزخ میں نہیں رہا جس کے دل میں کوئی ذرہ خیر کا ہو. اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ نبیوں نے شفاعت کر لی, ملائکہ نے شفاعت کر لی, نیک لوگوں نے شفاعت کر لی, ولم يبق الا ارحم الراحمین, اب صرف ارحم الراحمین باقی. اور اس طرح تین لپیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان میں کتنی اللہ کی مخلوق آ جائے گی. جنت کے دروازے پر نہر حیات ہے, آب حیات, آب حیات کی نہر, دوزخ میں جب ان کو نکالا جائے گا تو بالکل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے, سیاہ کی شکل نہیں پہچانی جائے گی. ان کو نکال کر اس آب حیات میں ڈالا جائے گا, نہر میں غوطہ دیا جائے گا, تو ان کی رنگت چودہویں رات کے چاند کی طرح ہو جائے گی. اور ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہم عتقاء اللہ، یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، اہل جنت بھی ان کو عتقاء اللہ کہیں گے، اللہ کے آزاد کیے ہوئے لوگ۔ بہرکیف شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت بالاذن، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے؟ ہاں اس کا اذن ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ اور شفاعت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متواتر احادیث جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر قطعی عقیدہ ہے کہ شفاعت برحق۔ یہاں جو فرمائے گا کہ
شہید اسلام ڈاٹ کام،
اس کسی نفس کی جانب سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یہ صرف کافروں کے بارے میں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ شفاعت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ شفاعت کرنے والے کی میں اہلیت ہو شفاعت کرنے کی، حاکم کے پاس اس کی وجاہت ہو، اور دوسرے یہ کہ جس کے لیے شفاعت کی جائے اس کے اندر قابلیت ہو شفاعت کی، اور کفار میں قابلیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی یہ شان نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ ان کے عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اہل کتاب جو مغرور تھے اپنے آباء و اجداد پر، ان کو بتایا گیا ہے کہ مغرور ہونے کا موقع نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے تو کوئی نفس کسی کی جگہ بدلہ نہیں دے سکے گا، اور کوئی کسی کی جانب سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور کوئی فدیہ دینا چاہے اول تو کسی کے پاس ہوگا نہیں کچھ وہاں، اور فرض کرو کہ اگر ہو بھی بلکہ ساری زمین کے خزانے کسی کے پاس ہوں تب بھی اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو فدیہ قبول کرتے ہیں، جس شخص کے ذمے روزے ہوں اور وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو کہا جاتا ہے کہ فدیہ دے دے، کسی نے قسم توڑ دی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فدیہ ادا کر دے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی جانب سے فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کہ سارے مل کر اگر ایک آدمی کو چھڑانا چاہیں تو چھڑا نہیں سکیں گے زور اور قوت کے ساتھ۔ اس کے بعد مزید انعامات احسانات ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تمہیں وہ بات وقت بھی یاد کرنا چاہیے جبکہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ فرعون کے لوگوں سے نجات دی، حالانکہ شر اور فساد کا منبع تو خود فرعون تھا، اور اس کو دوسری جگہ ذکر بھی فرمایا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، ہم نے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے, یعنی فرعون سے. اس کے وجود کو سراپا عذاب فرمایا ہے, لیکن یہاں یوں فرمایا کہ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے لوگوں سے. بات یہ ہے کہ فرعون اور فرعون کی پوری قوم بنی اسرائیل کو عذاب دینے میں شریک تھی, اور حاکم اگر کسی کو سزا دینا چاہے لیکن نیچے کا عملہ ملزم یا مجرم کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو تو عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. آل فرعون سے تمہیں نجات دی, یہ کہہ کر کے اس پر متنبہ فرما دیا گیا کہ فرعون بھی موذی تھا اور اس کی پوری قوم موذی تھی. ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں انسانی ہمدردی ہو یا اخلاق و مروت ہو اور وہ ان بیچاروں کو تکلیفیں پہنچانے اور ایذائیں دینے سے باز رہے. یسومونکم سوء العذاب, وہ تم کو سخت ترین عذاب دیتے, برا عذاب دیتے. برا ہونا کسی عذاب کا کبھی تو اس کی سختی کی بنا پر ہوتا ہے کہ عذاب اتنا سخت دیا جا رہا ہے, سزا اتنی سخت ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں, سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا عذاب سخت تو نہیں ہوگا, ہوتا ہے لیکن ذلت آمیز ہوتا ہے. مثلا کسی شہزادے کو جو قیدی ہو پاخانہ صاف کرنے پر لگا دیا جائے, تذلیل ہے اس کی. یہاں سوء العذاب فرمایا ہے, برا عذاب چکھاتے تھے تمہیں, بہت بری سزائیں دیتے تھے. بری سزائیں اپنی سختی اور شدت کے اعتبار سے بھی تھیں اور تذلیل کے اعتبار سے بھی تھیں. یہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل انہوں نے غلام بنا رکھی تھی, ان کے مردوں سے بھی اور ان کی عورتوں سے بھی نہایت نازیبا خدمات دیتی تھی. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں تمنا کرتے تھے موت کی, اس سے بہتر تو یہ کہ مر جائیں, نعوذ باللہ. اس برے عذاب کی تشریح تو بہت تفصیل طلب ہے, لیکن صرف دو باتیں ذکر فرمائیں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بچوں کو, بیٹوں کو. معلوم ہے کہ نرینہ اولاد کی تمنا ہر ایک شخص کے دل میں ہوتی ہے, اور بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے تو والدین کے دل پر کیا غم گزرے گا. اور پھر یہ تو ایک کا قصہ ہوا, پوری کی پوری قوم کے بارے میں جب یہ طے کر دیا جائے کہ ان کے بچوں کا نہ چھوڑو, پیدا ہوتے ہی قتل کر دو, تو اس قوم پر ایک تو خوف و ہراس کی کیفیت کیسی طاری ہوگی, دوسرے یہ کہ جب بچے نہیں رہیں گے تو نسل کیسے چلے گی آگے, یہ تو نسل کشی ہے. اور تیسری یہ کہ ماں باپ جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں بچوں کے سلسلے میں, وہ ان کی تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا ہو کر نفع پہنچائے گا. جب پوری کی پوری قوم کی نسل ہی ختم کر دی جائے تو ان بیچاروں کی آرزوئیں اور تمنائیں تو خاک میں مل گئیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اے کاش کہ تمہارے بیٹوں کے ساتھ تمہاری بچیوں کو بھی ذبح کر دیتے, لیکن تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, مرد نہ ہوں عورتیں رہ جائیں, اور ان سے ذلت آمیز سلوک کیا جائے تو یہ ان کے قتل کرنے سے بھی بدتر ہے. کوئی ان کا نگران نہ ہو, کوئی ان کی عزت و آبرو اور عصمت کا محافظ نہ ہو, اور کوئی ان کے بارے میں غیرت کھانے والا باقی نہ رہے, تو اس سے زیادہ ذلت آمیز کا چیز سلوک کیا ہو.
shahideislam.com
یہاں ایک خاص نقطہ ہے, وہ یہ کہ یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. یہاں لفظ بیٹوں کا استعمال فرمایا ہے. ویستحیون نساءکم, یہاں لفظ نساء کا استعمال فرمایا, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, اور ادھر یہ نہیں کہا کہ تمہارے مردوں کو قتل کرتے تھے. بات یہ ہے کہ بیٹا جب تک کہ نابالغ ہوتا ہے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, اور ماں باپ کو بڑی آرزوئیں ہوتی ہیں اس کے بارے, اور بڑا ہونے کے بعد الگ ہو گیا تو اس نے اپنا الگ گھر بسا لیا, قصہ ختم. بخلاف اس کے بیٹی بچپن میں تو بہت پیاری لگتی ہے, بہت اچھی باتیں کرتی ہے, ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے, لیکن جب جوان ہو گئی تو ماں باپ کو 100 اندیشے اور 100 فکر لاحق ہو جاتے ہیں. اب اس کے ہاتھ پیلے کیے جائیں, اس کو اپنے گھر کی کیا جائے, اس کی عزت و ناموز کے بارے میں, یعنی ماں باپ کو فکر سوار ہوتی ہے. تو بیٹیوں کو قتل کر دیتے یا زندہ رکھتے, اگر یہ تعبیر فرماتے کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تو یہ خاص نقطہ سمجھ میں نہ آتا کہ عین وہ وقت جب کہ بیٹیوں کے بارے میں اندیشوں کا وقت ہوتا ہے اس وقت زندہ رکھتے تھے, اور جبکہ ان کو کوئی محافظ نہیں. اور بیٹے جبکہ تمناؤں کا مرکز ہوتے ہیں اس وقت ان کو قتل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولاد جب نابالغ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. جیسا کہ معلوم ہے اس کی فرعون اور فرعون کی قوم کی عداوت بنی اسرائیل سے اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ فرعون جب مصر کے تخت کا وارث ہوا فرعون بادشاہ کو کہتے ہیں، ولید ابن مسعود اس کا نام تھا، عربی میں بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں، فارسی میں شاہ کہتے ہیں، ہندوستانی زبان میں راجہ کہتے تھے، اور مصری زبان میں ان کو فرعون کہتے تھے، رومیوں کی زبان میں ان کو ہرقل کہتے تھے، ہیمیر کی زبان میں ان کو قائل کہتے تھے، اور حبشے کی زبان میں ان کو نجاشی کہتے تھے۔ تو فرعون بادشاہ کو کہتے ہیں، ہر شاہ مصر کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ یہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ان کا نام ولید ابن مصعب بتایا گیا اس کا، اور جو فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام ولید ابن ریان بتایا گیا ہے۔ بارکیف جب مصر کی سلطنت اس کے پاس آئی تو اس کو کیا سجائی دیا کہ سب لوگ مجھے سجدہ کریں، باہر دیہات میں اپنی مورتیاں بھیج دی ہوں، بڑی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں کہ اس طرح سجا کر کے بھیجتا تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے۔ بے شمار لوگوں کو قتل کیا اس نے اس جرم میں، بالآخر اس کے وزیر حامان نے کہا کہ نہیں، اس طرح قتل کرنے سے تو سارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں نوکر بھی نہیں ملا کریں گے، ایسا کرو کہ ان کے بچوں کو قتل کرو۔ اور پھر نجومیوں نے اس کو بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ہوگا، بچہ پیدا ہوگا ان بنی اسرائیل میں جو کہ تیرے تخت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بتائی، جب سے انہوں نے ان بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال میں 12,000 بچے قتل ہوئے اور 90,000 عورتوں نے اپنے حمل ساقط کروا دیا تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح پیدا ہوئے اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لمبا قصہ ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بڑی۔ بلا کا لفظ 2 معنوں میں آتا ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے بھی، مصیبت کے لیے بھی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھا، اور اس آزمائش پر پورا اترنے سے ان کے لیے اجر و ثواب بھی بہت بڑا تھا۔ یہاں خاص طور پر یہ بتانا مقصود ہے، واللہ اعلم، کہ تم کہتے ہو کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں ہمیں چھڑا لیں گے، ایک فرعون کو تم پر مسلط کر دیا تھا، تمہیں کوئی نہ چھڑا سکا، بالآخر اللہ نے چھڑایا تمہیں، تمہارا جتھا، تمہارا قبیلہ اس کو نہیں چھڑا سکا، اس کے عذاب سے نہیں چھڑا سکا، اور اسی طرح بزرگوں کی اولاد ہونا تمہیں کام نہ دے سکا، اور یہ جو بزرگ فوت ہو گئے تھے وہ بھی تمہیں نہ چھڑا سکے، تو تمہیں مغرور ہونا اس بات پر کہ ہم بزرگوں کی اولادیں قیامت کے دن وہ خود ہی چھڑا لیں گے، یہ بےہودہ بات ہے۔ جب دنیا کہ ایک عذاب کا تماشا تمہیں دکھایا جا چکا ہے اور تم دیکھ چکے ہو کہ تم بے بس تھے, پوری کی پوری قوم بے بس تھی. اس سے زیادہ ذلت آمیز عذاب کیا ہو سکتا ہے جو فرعون اور فرعون کی قوم کی جانب سے تمہیں دیا جا رہا تھا, لیکن تم کوئی چارہ جوئی نہ کر سکے اور کوئی تدبیر نہ کر سکے اور اس عذاب سے نجات نہ پا سکے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو نجات نہ دی, تو تمہیں قیامت کے دن نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ.
اللہم صلی علی سید. سبحان اللہ.
آج تمہاری گھنٹی سے پہلے ختم.
shaheed-e-islam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق الله. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے سبب دریا کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پھر ہم نے تم کو بچا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس حالت میں کہ تم کو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے, 40 ليلة 40 راتوں کا, ثم اتخذتم العجل, پھر تم نے تجویز کر لیا بچڑا, من بعد ہی اس کے بعد, وانتم ظالمون, اور تم تھے ظالم. ثم عفونا عنكم, پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو, من بعد ذلک, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فیصلے کی چیز, لعلکم تهتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. بنی اسرائیل کے ساتھ حق تعالی شانہ کے معاملات کا تذکرہ چلا رہا ہے. پہلی بات ذکر فرمائی تھی فرعون والوں سے نجات دینا, دوسری چیز ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب کہ ہم نے دریا کو تمہاری وجہ سے پھاڑ دیا تھا, تو تم کو بچا لیا, اور فرعون والوں کو غرق کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے جبکہ تم دیکھ رہے ہو. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اللہ کے راستے میں دعوت دینا شروع کی. بنی اسرائیل تو قریب قریب سارے مسلمان ہو گئے لیکن فرعون کی قوم میں سے لوگ اسلام نہیں تھے. کوئی ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے. حق تعالی شانہ کی جانب سے آپ کا بھیجا جانا اس کا ثبوت پیش کیا لیکن وہ ایمان نہیں. حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, وحی فرمائی کہ تم رات و رات بنی اسرائیل کو لے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرما دیا اور جاتے ہوئے یہ بنی اسرائیل ان کے زیورات بھی لے گئے مانگ کی. ہر ایک نے اپنے پڑوسی سے تعلق والے سے جان پہچان والے سے یہ کہا کہ مجھے شادی پر جانا ہے, زیور چاہیے, لیکن کسی سے تذکرہ نہ کیجیے. ذرا میری سبکی ہوگی کہ مانگ کے زیور لے کے گیا ہے. سب سے لے لیا اور کسی نے تذکرہ نہیں کیا. صبح ہوئی تو بنی اسرائیل جا چکے تھے, رات و رات چلے گئے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو پوری کی پوری قوم چلی گئی. فرعون نے ادھر سے ادھر سے آدمی منگوائے, پورا لاؤ لشکر, اور لشکر کی قیادت کے لیے خود نکلا بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے. دوسری جگہ آیا ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں, موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اور ادھر فرعون کا لشکر, اتنے قریب ہوئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے کہا, انا لمدرکون, ہم تو پکڑ لیے گئے. فرمایا, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو. ان معی ربی, بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب. سیاحدین, وہ مجھے راستہ دے. چنانچہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی دریا پر پھینک دو, دریا پر مارو, پھینکا پھینکا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے. راستے اس طرح جیسے سرنگ ہوتی ہے, سعودی والے سرنگ بناتے ہیں, اوپر سے پانی بہ رہا ہے اور نیچے سے جگہ خشک, سرنگ کسی شکل بن گئی. بنی اسرائیل بڑے اطمینان کے ساتھ اس میں سے گزرے اور اگلے کنارے پر پہنچ گئے. ادھر فرعون اور فرعون کا لشکر اس طرف کے کنارے پر تھے, تو اس نے دیکھا کہ سڑکیں تو بنی ہوئی ہیں اور بنی سے گزر گئے ہیں, یہ بھی اس کے اندر گھس گئے سارے کے سارے. آگے فرعون, پیچھے اس کا لشکر. جب ٹھیک بیچ دریا کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو مل جانے. اس طرح وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ تمہاری خاطر اور تمہاری وجہ سے ہم نے دریا کو چیر دیا تھا. چیر دیا تھا, پھاڑ دیا تھا, اس میں خشک راستے بنا دیے تھے. وأغرقنا آل فرعون, اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا تھا, غرق کر دیا تھا. وأنتم تنظرون, جس حالت میں کہ تم خود دیکھ رہے تھے آنکھوں سے, تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو ڈبویا. ان کو نجات دے دینا.
شہید اسلام ڈاٹ کام
مستقل ایک احسان ہوگا. ان کے دشمن کو ختم کر دینا, یہ دوسرا احسان ہوا. اور پھر دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارنا, یہ تیسرا احسان ہے. اور اس سے پہلے ان کی خاطر دریا کو چیر دینا اور اس میں راستے بنا دینا, یہ ایک مستقل احسان ہے. یہاں پر اتنی بات تو سمجھ لیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا دریا پر مارنے سے راستے بن گئے, پانی سمٹ گیا, خشک ہو گیا. اور یہی عصا جب پتھر پر مارتے تو پانی بہ پڑتا تھا. ایک ہی عصا ہے. اس کا تذکرہ آگے آتا ہے کہ پتھر پر مارتے ہیں تو پانی نکلتا ہے, چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اور اسی عصا کو دریا کے پانی پر مارتے ہیں تو پانی سمٹ جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, اس میں راستے بن جاتے ہیں. یہاں راستے بھی بارہ, وہاں چشمے بھی بارہ. معلوم ہوا کہ یہ عصا کی تاثیر نہیں, بلکہ یہ عصا کے پیدا کرنے والے کی تاثیر ہے. اسی کا نام معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے کہ دوسری جگہ وضاحت فرمائی گئی ہے, جب پہلی مرتبہ ان کو ڈالنے کا حکم فرمایا تھا اور وہ اجدہا بن گیا تھا, تو یہ اس سے خود بھی ڈر گئے تھے. اور ڈر کر کے بھاگ پڑے, ولم یعاقب, پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا, ایسے سرپٹ دوڑے. یہاں سے معجزے کے درمیان اور سحر یعنی جادو کے درمیان فرق معلوم ہو سکتا ہے. اور یہ فرق کئی وجہ سے ہے. ایک یہ کہ جادو کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, اسباب خفیہ یعنی پوشیدہ اسباب, لوگوں کو علم نہیں ہوتا جادوگر استعمال کرتا ہے اسباب. لیکن معجزے کے لیے اسباب اختیار نہیں کیے جاتے, معجزہ بغیر توسط اسباب کے ہوتا ہے. عوام چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے کہ جادوگر نے اسباب اختیار کیے ہیں کہ منتر وتر پڑے ہوں گے یا کوئی اور جادو پڑا ہوگا, جنات کی ارواح سے خبیث ارواح سے مدد لی ہوگی, عوام کی نظر میں چونکہ یہ نئی چیز ہوتی اس لیے وہ اس کو بھی خرق عادت سمجھ لیتے ہیں, یعنی عادت کے خلاف. حالانکہ خرق عادت نہیں, وہ خرق عادت نہیں ہے, عادت کے خلاف نہیں. ایسے کسی پر پھونک مار دے آدمی اور وہ مر جائے تو یہ تو خرق عادت ہوئی, لیکن اگر زہر کھلا دے اور اس سے مر جائے تو وہ تو خرق عادت نہیں, وہ تو عادت کے مطابق ہے, زہر تو مارتا ہی ہے. اب کوئی ایسا زہر کسی نے کسی کو دے دیا ہو یا اس کی پہنچا دیا بدن میں, انجیکشن دے دیا ہو اور وہ فوراً مر جائے, تو یہ خرق عادت نہیں, یہ تو اسباب کے ذریعے مارا ہے. تو معلوم ہوا کہ معجزہ خرق عادت ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا انہوں نے کوئی لفظ اس کے ساتھ نہیں پڑھا, اور کوئی عمل نہیں کیا, صرف اتنا ہی عمل تھا اور یہ اللہ کے حکم سے کیا. اب لاٹھی مارنے سے دریا تو نہیں خشک ہوا کرتے, تو دریا کا خشک ہو جانا لاٹھی مارنے سے یہ تو خرق عادت ہوا. اور اگر اس کے لیے جلی یا خفی اسباب اختیار کر لیا جاتے تو یہ خرق عادت نہ ہوتا. اب لوگوں نے بھی ایسے بنا لیے راستے کہ اندر سے راستہ جا رہا ہے, اوپر سے دریا گزر رہا ہے, لیکن ان غریبوں سے پوچھو کتنی محنت کی انہوں نے اور کئے سال محنت کی. تو میں نے کہا کہ یہاں سے آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا معجزے کا اور سحر کا. ایک فرق تو یہ ہوا کہ جادوگر جادو کرتا ہے, اس کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں, بخلاف اس کے کہ معجزے میں نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ معجزہ براہ راست اللہ کی قدرت سے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نار کا گلزار بن جانا ہو, ان میں براہ راست قدرت خداوندی کار فرماتی. اس لیے فرق نہ ہم نے چیرا, ہم نے پھاڑا تھا, یہ نہ موسیٰ کا کمال تھا نہ موسیٰ کے عصا کا، بلکہ ہم نے کیا. اور دوسرا فرق یہ ہوا کہ سحر میں اسباب خفیہ اختیار کیے جاتے ہیں جن کی نظر عوام کی نہیں جاتی، جن پر عوام کی نظر نہیں جاتی، باقلا معجزے کے کہ یہاں بلا اسباب کے ہوتا ہے، معجزہ اسباب کا محتاج نہیں. فرقنا بکم البحر، یہاں بات سببیت کے لیے ہے، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب سے اور تمہاری خاطر ہم نے ایسا کیا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ جس کی خاطر کوئی کام کیا جائے یہ اس کا اعزاز ہوتا ہے. بنی اسرائیل کی خاطر دریا میں راستے بنائے گئے اور بنی اسرائیل کے قاتل ان کے دشمن فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا، اور یہ تماشا بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ حق تعالی شانوں کا عظیم الشان احسان.
shahideislam.com.
اس کے بعد دوسرا واقعہ ذکر فرمایا، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا. عرب میں رات بول کر دن رات مراد ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں دن کا لفظ بول کر کے دن رات مراد ہوتے ہیں. میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو دن سے دن مراد نہیں ہوتے صرف، بلکہ ساتھ راتیں بھی مراد ہوتی ہیں. اور عرب میں چونکہ دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے شمار کی جاتی ہے، اس لیے 40 لیلہ 40 رات دونوں دن. دوسری جگہ فرمایا گیا ہے 30 دن کا ہم نے وعدہ کیا تھا، فاتممنا بعشرین، پھر ہم نے اس کو 10 کے ساتھ پورا کر دیا، کل 40 ہو گئے. فتم میقات ربی 40 لیلہ، تیرے رب کا وعدہ 40 رات کی شکل میں پورا ہو گیا. ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، جبکہ ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اب ہم ماشاءاللہ دشمن سے نجات پا چکے ہیں. دشمن سے نجات پانے کے بعد بعض کہتے ہیں مصر واپس آ گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کسی اور سرزمین میں چلے گئے تھے، بنو اسرائیل. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اب تو شریعت چاہیے جن پر ہم عمل کیا کریں، کو ہمارا دستور اور قانون چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی میں عرض کیا، تو حکم ہوا کہ 30 دن کے آگے روزے رکھو یہاں کوہ طور پر تنہائی میں، پھر تمہیں کتاب دیں گے. 30 دن روزے رکھے، کتاب نازل ہونا شروع ہوئی تو حکم ہوا کہ 10 دن اور پورے کرو شکرانے کے، گویا پورا چلہ لگوایا 40 لیلہ. اور پیچھے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے، اور ان سے فرما گئے تھے کہ قوم کی اصلاح کی فکر کرنا، اور کسی قسم کا فساد نہ ہونے دینا. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا منافق سامری, اس نے آتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم سے کی جگہ سے مٹی اٹھا دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اسرائیلیوں سے کہنے لگا کہ جتنے تم لوگ ہتھیار لائے ہو نہ زیورات لائے ہو یہ جمع کرا دو, میں تمہیں ایک چیز دیتا. انہوں نے زیورات جمع کر دیے, اس نے ایک گائے کے بچڑے کا گوشالہ کا ماڈل بنایا, مجسمہ بنایا. اور جب مجسمہ مکمل ہو گیا تو وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے مٹی جو تھی اس کی چٹکی اس کے منہ میں ڈالی, وہ بھان بھان کرنے لگی. عوام کرشموں کو کے معتقد ہو جایا کرتے ہیں, بڑے یوں کہنا چاہیے کہ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں. پھر دیوار سے آواز آنے لگے تو اس میں وہ تعجب کرنے لگیں گے اور گرویدہ ہو جائیں گے, کہیں گے کہ کوئی اس میں معجزہ ہے, حالانکہ معجزہ خاک بھی نہیں, اندر شیطان بیٹھا ہے وہ بول رہا ہے. تو اس نے تبیس سامری نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا تو ادھر بیٹھا ہے, وہ تو کوہ طور پر چلے گئے ہیں, پتہ نہیں چلا ان کو. یہ بیچارے بھولے سامری کے چکر میں آ گئے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے. معلوم ہوتا ہے کہ ہندو نے بھی انہیں سے سیکھا ہے. یہ گوشالہ پرستی جو ہے نا, گائے کا پوجنا, شاید ہی نہیں اسرائیلی سے سیکھا ہوگا. اس کو ذکر فرمایا ہے. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا, ثم اتخذتم العجل من بعدی, پھر تم نے بنا لیا بچرا, یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ان من بعده, موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, تم دیکھ ہی رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے تم سے انہوں نے پوچھنے لیے زیورات اور اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈھالا. سنار کے کام بھی جانتا ہوں, اس کا مجسمہ بنایا, اس کے اندر چٹکی پھونکی. ان تمام مراحل کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے خدا بن رہا ہے. جب یہ خدا زیب چوری کے زیوروں کی شکل میں تھا اس وقت بھی دیکھ رہے تھے تم, اور جب اس کو آگ پر ڈھالا جا رہا تھا, تپایا جا رہا تھا, اس وقت بھی تم دیکھ رہے تھے. جب سامی نے تمہارے سامنے چٹکی ڈالی تھی اس وقت بھی تم دیکھ رہے تھے. تم اس خدا کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر تم اتنی بے عقل نکلے کہ اس کو پوچھنے لگے. اس لیے ہم تم تن ضرور سنوائے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کر. جرم تو اتنا سنگین تھا کہ تمہیں کبھی معاف نہ کیا جاتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی, تمہارا قصور ہم نے معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. معاف کیسے کر دیا تھا؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آتا ہے. ایک آیت چھوڑ کر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور چوتھا تیسرا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جبکہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فیصلے کی چیز، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، ہدایت کرو. یہ بھی حقیقت میں اسی واقعہ کا تتمہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ ہوا تھا، تو حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کہلاتی ہے، جو لکھی لکھائی تختیوں کی شکل میں تھی. یہ 7 الواح تھی یا 10 تھی، علماء مختلف اقوال نقل کرتے ہیں. بہرحال آگے سورہ اعراف میں آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جن پر توریت لکھی ہوئی تھی پٹک دی غصے میں، یعنی جلدی میں رکھ دی، اور جس سے وہ تختیاں ٹوٹ گئی.
شہید اسلام .com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله. وإذ قال موسى لقومه، جب فرمایا موسى علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بسبب تجویز کرنے تمہارے بچڑے کو، فتوبوا الی بارئکم، سو تم توبہ کرو اپنے بنانے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، سو قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتاب علیکم، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم نہیں مانیں گے تیرے کہنے پر، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةَ، پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھا دیا تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو. یہ پہلے آ چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توریت لینے کے لیے جب کوہ طور پر گئے اور وہاں ان کو چلہ کشی کرنی پڑی، تو پیچھے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، بنی اسرائیل کو، اور ایک بچڑے کی شکل بنا کر اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی کی چٹکی ڈال دی. وہ آواز کرنے لگا تو سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، وہ تو بہک گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا. چنانچہ بنی اسرائیل تین فرقوں میں منقسم ہو گئے. ایک وہ لوگ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کی فہمائش پر کاربند رہے، ایک وہ تھے جنہوں نے گوسالے پرستی کی اور اس بچڑے کو پوجنے لگے، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ان میں اللہ اس بچڑے میں اللہ تعالی کا حلول ہو گیا ہے، اس لیے یہ مظہر صفات خداوندی ہے نعوذ باللہ. اور ایک گروہ وہ تھا جو نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، غیر جانبدار رہے. انہوں نے گوسالہ کی پرستش بھی نہیں کی، لیکن منع کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو اس حالت میں دیکھا تو بہت صدمہ ہوا، ان کو فہمائش کی، بہرحال وہ سب کے سب تائب ہو گئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اب ان کی توبہ کی قبولیت کیسے ہو، ان کا کفارہ کیا ہے، تو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کریں. یہ حکم نازل ہوا حق تعالی شانہ کی جانب سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کو قوم کے سامنے اور نہایت ہی بلیغ انداز، پیغمبرانہ انداز، کیونکہ حکم بہت سخت تھا اور قریب تھا کہ بنی اسرائیل اس کے ماننے سے انکار کر دیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی عجیب و غریب انداز سے ان کو اس حکم کے قبول کرنے پر آمادہ فرمایا. اس واقعہ کو ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا. یہ لفظ اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے تعلق تھا، محبت تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم ہلاک ہو. یہ حق تعالی شانہ کے غضب اور قہر کا مورد بنے. اس لیے بطور کفارے کے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تاکہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے، تمہارا گناہ دھل جائے اور قیامت کے دن تمہیں اس کی سزا نہ ملے. یا قوم، اے میری قوم، میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں، تمہارے نفع کے لیے کہتا ہوں.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
یہ تو تم جان چکے ہو کہ تم سے یہ گناہ عظیم سرزد ہوا ہے. گناہ عظیم بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حماقت بھی، اس لیے کہ اول تو اللہ تعالی کے سوا کسی کو معبود بنانا ہی غلط ہے، اور پھر تم نے بنایا بھی اس کس کو، گوشالہ کو، بیل، جو کہ اپنی حماقت میں ضرب المثل ہے. کہتے ہیں یہ تو بیل ہے. تم نے الوہیت کا تاج سجایا بھی تو بیل کے سر پر. یہ تمہاری حماقت بھی، اعلیٰ درجے کا گناہ بھی اور پلے درجے کی حماقت بھی. سو اب اس کا کفارہ یہ ہے. تو یہ ظاہر ہے انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ حق تعالی شانہ تو تمہارے خالق و مالک تھے، اسی نے تمہارا قادر بنایا تھا اور اسی نے تمہارے عالم میں اپنی طرف سے روح ڈالی تھی، تمہیں جیتا جاگتا زندہ انسان بنایا تھا، لیکن تم نے حماقت یہ کی کہ خود اپنے خدا کو بنانے لگے اور اس کے اندر روح ڈالنے لگے. تم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. اور پھر یہ کہ تم نے اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالی کا حلول تجویز کر دیا، اور پھر یہ کہ یہ جو بچڑے سے آواز آ رہی تھی ہر چند کے، وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی تھی، لیکن تم نے اس کو کرامات سمجھ لیا. ایسے عجوبوں کو اور ایسے کرشموں کو خدائی صفات کا درجہ دے دیے. اس بچڑے کا آواز کرنا اس طرح کی، اگرچہ خرق عادت کے طور پر تھا، لیکن حقیقت میں اس کے لیے اسباب کو استعمال کیا گیا تھا. تو اسباب کے ذریعے سے جو چیز کے وجود میں آئے وہ معجزہ بھی نہیں ہوتا، نبی کا پتے جائے کہ خدائی کی علامت بن جائے. باہر کیف یہ بات تو طے ہے، انکم ظلمتم انفسکم، کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے. باتخاذکم العجل، بسبب تمہارے بنانے کے، تجویز کرنے کے بچڑے کو معبود. تو اب پہلی بات تو یہ ہے، فتوبوا الی بارئکم، اللہ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، سرکشی نہ کرو. تم جانتے ہو کہ تم سے حماقت ہوئی ہے اور بارگاہ رب العزت میں تم نے گستاخی کی ہے. گستاخی کے بعد آدمی کو ندامت ہونی چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. تو تمہیں توبہ، تم لوگ توبہ کرو، الا باری تم اپنے باری کی جناب میں, اپنے باری کے سامنے. یہاں باری کا لفظ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دوسرے اسماء حسنہ کے بجائے باری کا لفظ ذکر فرمایا اس لیے کہ باری کے معنی ہیں قالب بنانے والا, صحیح سلامت. تمہارے قالب بھی اس نے بنائے ہیں اور صحیح سلامت بنائے. اور ان قالبوں کے اندر روح بھی اس نے ڈالی ہے اور صحیح سلامت ڈالی ہے. تو تمہارا پیدا کرنے والا اور بنانے والا, تم کے تمہارے قالب تراشنے والا, تم نے اسی کا قالب بنانا شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے. تو تم توبہ کرو, اور توبہ کے لیے فقتلوا انفسکم, بس قتل کرو اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو قتل کرو. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں, ایک یہ کہ یہ قتل کرنا خود توبہ تھا یا تکمیل توبہ تھی. بعض اقاب نے فرمایا کہ یہ بذات خود توبہ تھی, یعنی حق تعالی شانہ نے قتل کرنے اس اپنے آپ کو قتل کرنے کی شکل تجویز کی, تجویز فرمائی توبہ کے لیے کہ تمہاری توبہ اس صورت میں منظور ہوگی جب کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. اور یہی زیادہ صحیح, خود ہماری شریعت میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو بے گناہ قتل کر دے تو قاتل کی توبہ کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو اولیاء مقتول کے سپرد کر دے, اپنے آپ کو ان کے بس میں دے دے کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے قصاص لے سکتے ہو, مجھ سے غلطی ہوئی. وہ چاہیں قصاص لے لیں, چاہیں معاف کر دیں, چاہے دیت لے لیں, جب تک کہ یہ قاتل اپنے آپ کو اولیاء مقتول کے سپرد نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں. تو جس طرح قاتل کا اپنے آپ کو قتل کے لیے اولیاء مقتول کے سپرد کرنا شرط توبہ ہے, اسی طرح یہاں بھی تجویز کیا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو تمہاری توبہ منظور ہوگی. اور بعض اقابر نے فرمایا کہ توبہ تو ندامت کے نام کا نام تھا, جب ندامت کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے قصور کا اقرار کر لیا اور اس سے معافی مانگی تو توبہ تو ہو گئی. لیکن توبہ کی تکمیل کے لیے فرمایا گیا کہ اب اس کو قتل, اپنے آپ کو قتل کرو. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں, لیکن اس کی تکمیل کے لیے اس پر کفارہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ یہ کفارہ ادا کر. تو اپنے آپ کو قتل کرنا جس کا حکم یہاں دیا گیا ہے, یہ نفس توبہ تھی یعنی بیان ہی توبہ تھی, یہ توبہ کی تکمیل کے لیے حکم دیا گیا تھا, یہ دو قول ہیں. لیکن پہلا قول صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں جو فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو, یعنی حاکم شریعت کو اجازت دے کہ تمہیں قتل کر دے. خودکشی مقصود نہیں کہ چاقو لے کر اپنے پیٹ میں گھونپ لو, یہ نہیں, بلکہ قتل کو تمہیں دوسرا کرے گا, سزا تم پر قتل کی دوسرا آدمی جاری کرے گا. تو فقتلوا انفسکم کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سے بعض بعض کو قتل کریں. غرضے کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
shahideislam.com
یہ حکم صادر فرمایا اللہ تعالی کی جانب سے. ظاہر بات ہے کہ حکم بڑا سخت تھا, آسان نہیں تھا. آدمی کو جان سب سے زیادہ پیاری ہے, اور کوئی آدمی برضا و رغبت اپنے قتل پر آمادہ نہیں ہوتا, لیکن ان سے کہا گیا کہ تمہیں خود آمادہ ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو خود پیش کرو, تمہاری توبہ منظور اس وقت ہوگی. تو چونکہ حکم بہت سخت تھا اس لیے ساتھی فرما دیا ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے بنانے والے کے یہاں, اس لیے کہ اگر تم نے اس حکم کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو گو چندے تمہاری جان بچ جائے گی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی موت تمہارے لیے مقدر کر دی جائے گی. لیکن جان پھر بھی نہیں بچے گی, اس لیے کہ موت کو تو بہرحال آنا ہے, آج نہیں آئی تو کل آ جائے گی. موت تو ایسی چیز ہے جس سے کسی کو مفاد نہیں. تو اگر حکم الہی کا ماتحت تم اپنے آپ کو قتل کے لیے آمادہ کر لو گے تو دائمی قسم کی موت سے بچ جاؤ, آخرت کی ہمیشہ کی موت جہنم میں لا یموت ولا یحیا والی, اس سے بچ جاؤ. اور تمہارا نقصان پھر بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ مرنا تو ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اس جان دینے پر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں تسلیم اور رضا کا مظاہرہ ہوگا, اور حق تعالی شانہ سے تعلق و محبت کا اظہار ہوگا کہ اس شخص کو اپنے اللہ سے اتنی سچی محبت ہے کہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں. اور وہ زندہ رکھیں, مار دیں, قتل کریں, کامل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے. یہ تسلیم و رضا اور یہ اظہار محبت تمہارے حق میں بہتر ہوگا, اس لیے کہ تم حق تعالی شانہ کی ابدی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنے آپ کو قتل کرنا. لیکن ظاہری طور پر نہیں بلکہ عمدہ بارئکم تمہارے بنانے والے پیدا کرنے والے کے یہاں اس کی نظر میں بہتر. بہت ممکن ہے کہ تم اس کو برا سمجھو اور تمہاری کوتاہ نظریں اس کو خلاف حکمت قرار دیں, اور بہت ممکن ہے کہ یہ بھی کہیں کہ جب اللہ کو توبہ منظور ہے کہ ہماری توبہ کو قبول کر لیں تو ہمیں مارنے کی کیا ضرورت تھی, قتل کرو اپنے آپ کو, اس کی کیا ضرورت تھی. ان چیزوں کو دل میں خیال, ان چیزوں کا خیال دل میں لانے سے تمہارے ایمان کا نقصان ہوگا, جبکہ اپنے آپ کو حکم الہی پر قتل کے لیے پیش کر دینا یہ تمہاری تسلیم اور رضا کا موجب ہوگا. اس لیے عمدہ باریکم فرمایا, فتح باریکم, سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. مطلب یہ کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم مان لیا اور اس کے لیے آمادہ ہو گئے, اپنے آپ کو قتل کے لیے تم نے پیش کر دیا, اس پر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جن جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے وہ سارے کے سارے یہاں میدان میں آ کر کے جمع ہو جائیں سب بستا, اور اس طرح اگر دن جھکا کر بیٹھ جائیں حرام ہوگا کہ وہ کسی کی طرف دیکھیں, اور ناجائز ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے مدافعت کریں. یا اپنی گردن کو ہلا کر کے بچنے کی کوشش کریں, یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہ سب لوگ بیٹھ گئے, اور جن لوگوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی تھی ان کو حکم دیا کہ اپنی خنجر اور تلواریں لے کر جاؤ, قتل کرو ان کو. اب کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا کوئی عزیز ہے, ان کو کیسے قتل کریں. حکم دیا کہ تلواریں سونپ کر جاؤ, چنانچہ وہ لوگ گئے, لیکن انسانی رحم کا جذبہ آتا ہے, اس پر حق تعالی شانہ نے ایک بدلی سی محیط کر دی, سیاسی اور اندھیرا چھا گیا, اور بنی اسرائیل کا قتل عام شروع ہو گیا. عورتیں اور بچے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بلبلائے کیا سارے مار دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ تعالی کے سامنے دعا کرنے لگے, التجا کرنے لگے کہ یا اللہ تو بنی اسرائیل کو معاف کر. چنانچہ اللہ تعالی نے اس بدلی کو ہٹا دیا اور حکم دے دیا کہ بند کرو, قتل بند کیا گیا تو گنا گیا 70,000 آدمی مر چکے تھے, 70,000 آدمی قتل. فتاب علیکم, سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ
بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. کتنا احسان فرمایا کہ اس جرم عظیم کا کفارہ ادا کر دیا اور تمہاری بخشش کر دی, تمہاری توبہ قبول کر دی.
shaheed-e-islam.com
یہاں سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ کتنا سخت حکم تھا جو دیا گیا. اور اگر اللہ تعالی کی رحمت دستگیری نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس حکم کے ماننے ہی سے انکار کر دیتے. بنی اسرائیل کی توبہ تو قبول ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ توبہ کی قبولیت کی سند بھی اللہ تعالیٰ سے چاہیے. اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کا کلام سنیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو, سب کے سب بنی اسرائیل اللہ کا کلام سننا چاہتے ہو یا اپنے خاص منتخب نمائندوں کو اس کے لیے مقرر کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں سب نہیں, ہمارے منتخب نمائندے اس کام کے لیے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے میں سے 70 آدمی منتخب کر لو, تم میں سے جو بہت نیک ہوں, نہایت پارسا ہوں. بنی اسرائیل نے 70 آدمی منتخب کر دی اس کام کے لیے, کلام الہی سننے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ خوب اچھی طرح غسل کرو, سبحانک اللہم بحمدک اللہ. سبحان ربک
shaheed-e-islam.com.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى, كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله. وإذ قلتم يا موسى, اور جب تم نے کہا اے موسى, لن نؤمن لك, ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کے کہنے پر, حتی نر اللہ جہرہ, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو علانیہ. فاخذتکم الصاعقہ, پھر تم کو پکڑا آسمانی بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناكم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا. من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سائبان کی طرح کر دیا تم پر بادل کو، ابر کو. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارے تم پر من اور سلوا، ترنجبین اور بٹیر. قلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دی گئی، اس وقت کا واقعہ ہے یا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اس وقت کا واقعہ ہے؟ باہر کیف، موسیٰ علیہ السلام جب احکام دے کر آئے توریت کے، تو احکام سخت تھے. قوم کے کہنے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تم خود ہی کہیں بنا کے لے آئے ہو. اب تم کہتے ہو کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے احکام بھیجے ہوئے احکام ہیں. یہ صرف تمہارے کہنے کی بات ہوئی نا، تمہارے کہنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے صرف جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے 70 آدمی منتخب کرو. 70 آدمی اپنے چودھری، نیک، پارسا منتخب کر لیے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ خوب اچھی طرح غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، پھر 3 دن کے روزے کر رکھیں. غالباً اعتکاف کا بھی حکم فرمایا ہوگا. ان 3 دنوں میں خوب ذکر اور تسبیح کریں. 3 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے، اور مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا کلام خود سنیں. موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے گئے، ان کو پہاڑ کے دامن میں بٹھایا اور خود پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. ایک نور کا ستون ابر سفید کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ پھیل گیا پورے پہاڑ پر. اور اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کے اندر بالکل گویا ڈوب گئے. اور اس میں حق تعالی شانہ سے ہم کلامی ہوئی اللہ تعالی کے ارشادات امر و نہی.
شہید اسلام ڈاٹ کام
اس کو سنا اور اس کو بنی اسرائیل نے بھی سنا جو نیچے بیٹھے تھے. وہ وہیں سے کہنے لگے کہ موسیٰ یہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم کلامی کا شرف تم کو حاصل ہو رہا ہے, کچھ اس ہم کلامی کا حصہ میں بھی ملنا چاہیے. تو اس نور میں سے ایک بجلی ان کی طرف کون دی اور یہ نور ان کو بھی محیط ہو گیا اور اس میں سے انہوں نے اللہ کا یہ کلام سنا کہ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں مکے والا ہوں, سو میری عبادت کرو, میرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو اور کسی دوسرے کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ. الغرض یہ تجلی کی کیفیت ختم ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کا کلام سن لیا ہے. کہ نہیں کہ سن تو لیا مگر یہ کیا معلوم کہ اللہ بول رہا تھا, کوئی شیطان بول رہا تھا, جن بول رہا تھا, کون بول رہا تھا. اب یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا, آپ کے کہنے پر تم ہو, اگر مانے تو ہمیں یہاں کوہ طور پر آنے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو گھر بیٹھے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ہم کلامی کا شرف مجھے بخشا جاتا ہے. اگر آپ کے کہنے پر ماننا ہوتا تو اس کو تو پھر وہیں گھر بیٹھے مان لیتے, یہاں نہیں کی کیا ضرورت. تو نرا آپ کے کہنے پر تو ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے شکل و صورت. اتنا کہنا تھا کہ ایک آسمانی کڑک آئی اور اس نے 70 کے 70 آدمیوں کو ہلا کر, اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ پریشان. حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی میں عرض و معروض کرنے لگے, التجا کرنے لگے, گڑگڑانے لگے کہ بار الہ میری قوم کے لوگوں نے اپنے میں سے 70 برگزیدہ آدمی جو ان کے یہاں بہت نیک سمجھے جاتے ہیں وہ بھیجے تھے, یہ اسرائیلی لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بدگمان رہتے ہیں, اب اگر یہ اسی حالت میں رہے تو میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا, ان سے کیا کہوں گا, وہ تو کہیں گے کہ موسیٰ کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے جن منتخب نمائندوں کو لے کر گیا تھا وہ کہیں ٹھکانے لگا کے آ گیا ہے تاکہ ان کے اس کے دعوے کا کوئی گواہ نہ رہے. اس کو اندیشہ تھا کہ لوگ آ کر کے اس کے جھوٹ پر گواہی دیں گے. تو یا اللہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جناب الہی میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوئی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ واقعہ جو یہاں ذکر فرمایا پہلی دو آیتوں میں, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, اور جب تم نے پہلی گستاخی تو یہ کی کہ تم نے کہا اے موسیٰ, اپنے نبی کو نام لے کر بلایا کرتے ہیں, تم یا موسیٰ کہہ کر پکارتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تمہارے دل میں کوئی ادب نہیں ہے اپنے نبی کا, بڑے بے ادب ہو. تو تم نے پہلی گستاخی تو یہ کی کہ تم نے کہا اے موسیٰ, اور دوسری گستاخی یہ کی کہ جس شخصیت کو تم نبی مانتے ہو, جس پر تم ایمان لائے ہو, جس کی برکت سے اللہ تعالی نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی, اور جس کے ہاتھ پر تم نے بہت سے معجزات دیکھے, اسی کو مخاطب کر کے کہتے لنو میں نہ لگا, ہم تیرے کہنے پر نہیں مانیں گے, شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے تمہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں تیرے کہنے پر نہیں مانیں گے, پھر کس کے کہنے پر مانو گے؟ یہ بدبختی کی حد ہے کہ آدمی نبی کی بات کو سنے, براہ راست سنے اور کہے کہ ہم نہیں مانتے, اور اس کو نبی بھی کہتے ہیں. نبی پر اعتماد نہ کرنا یہ تو کفر کی جڑ ہے. پھر کب مانو گے؟ حتی نر اللہ جہرہ, یہ دوسری گستاخی, یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو سامنے شکل و صورت میں دیکھ رہے ہیں. تمہیں اگر دیدار الہی کا شوق تھا تو تم یوں بھی کہہ سکتے کہ موسیٰ ہمیں اللہ کی زیارت کراؤ. آخر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو درخواست کی تھی نا, رب ارنی انظر الیک, پروردگار مجھے اپنا دیدار کرائیے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
شہید اسلام ڈاٹ کام
درخواست کی تھی, لیکن اس درخواست میں گستاخی اور بے ادبی کے پہلو نہیں تھے, اس لیے وہاں صرف اتنا فرمایا کہ موسیٰ تم سے ہو نہیں سکے گا, تم سے اس کا تحمل نہیں ہو سکے گا. یہاں رہتے ہوئے تمہارے اعضاء کمزور ہیں, اس کا تحمل نہیں کرتا. غزے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عذاب نہیں ہوا, صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ تم سے تحمل نہیں ہو سکے. اور بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ, اور گستاخانہ لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے کہنے پر نہیں مانیں گے, حتی نر اللہ جہرہ, یہاں تک کہ اللہ کو سامنے دیکھیں. تو اس دوسری گستاخی میں دو پہلو ہیں گستاخی کے. ایک پہلو یہ کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھیں بات نہ مانیں, اللہ کی بھی نہ مانیں. جیسے کہ نبی کو انہوں نے صاف جواب دے دیا لن نؤمن لک، ہم تیری بات کہنے پر نہیں مانیں گے، اسی طرح گویا نعوذ باللہ جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے اللہ کی بھی نہیں مانیں گے. اور دوسرا پہلو گستاخی کا یہ کہ اللہ کو سامنے دیکھنا، عیاناً دیکھنا، اس کی شرط لگاتے ہیں. جس طرح کہ اونچی آواز کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو کان سنتا ہے، اس کو جہرن کہتے ہیں. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زبان سے الفاظ کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے، شکل و صورت میں متمثل ہو کر سامنے آئیں بالکل کھل کر، جب یہ اللہ کو مانے. تو اللہ تعالی کا متمثل ہونا، شکل میں آنا، صورت میں آنا، یہ ناممکنات میں سے ہے. اللہ تعالی شکل و صورت سے پاک، اور وہ تمہاری شکلیں، تمہاری نظریں اس کی ذات عالی کا احاطہ کر سکیں گی؟ تم کہتے ہو کہ جب تک ہماری نظر اس کا احاطہ نہیں کر لیتی اور عیاناً نہیں دیکھ لیتے علانیہ طور پر، جب تک نہیں مانیں گے. وہ گستاخی تو تم نے کی تھی گوسالے کو پوچھ کر، وہاں تو تم پر سزا جاری کی تھی، لیکن یہ گستاخی تو اس سے بھی بدتر دکھی. نبی کا انکار کرنا، اور جب تک کہ اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لے اللہ کا انکار کرنا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑ لیا تم کو کڑک نے، بجلی نے، آسمانی بجلی نے. کڑک کہتے ہیں عام طور پر جو بادلوں میں گرج ہوتی ہے اور پھر یک دم کڑک کے ساتھ بجلی گرتی ہے، اس کو عربی زبان میں صاعقہ کہتے ہیں. تو وہ اسی نور سے جو نور کے کوہ طور پر محیط تھا، ایک بادل کی شکل میں، سفید بادل کی شکل میں ایک بجلی کوندی، اور اس نے 70 کے 70 آدمیوں کو ہلا کر ان کے سامنے آتے ہوئے دیکھ رہے تھے بجلی کی. وان تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے. بعض اقابے نے کہا ہے کہ یہ وہی نور ان کے مسامات میں داخل ہو گیا، اور جیسے کوئی چیز کسی قالب میں ڈال دی جائے اس سے فالتو تو وزن پھٹ جائے گا، اس طرح جب وہ نور ان کے بدن کے اندر سرایت کر گیا بجلی کا، تو دل پھٹ گئے اور بدن پھٹ گئے. یہ ان کی گستاخی کی سزا تھی. لیکن ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تم کو دوبارہ اٹھا دیا، پھر زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد. اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس آسمانی بجلی سے یکسر ہلاک ہو گئے تھے، جل کر خاکستر ہو گئے. اور ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی. بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ وہ اصل میں بجلی کی وجہ سے مدہوش ہو گئے تھے،
بے ہوش ہو گئے تھے, ایک غشی کسی کیفیت تاری ہو گئی تھی. یہ غلط ہے, صحیح یہی ہے کہ وہ مر گئے تھے. من بعد موتکم, اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تم کو زندہ کیا, تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ 70 کے 70 آدمی دوبارہ زندہ ہوئے. اب یہ موقع تھا کہ شکر کرتے, لیکن شکر بنی اسرائیل کی وہ اب بنیاد نہیں رکھا گیا. پیدل پہ انعامات الہیہ ان پر ہوتے تھے, لیکن وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتے تھے. چنانچہ اگلی آیت میں ان کی اور ناشکری کو ذکر فرماتے ہیں, وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دریا سے پار ہو گئے تو بنی اسرائیل تو چاہتے تھے کہ اب مصر میں واپس چلیں, فرعون کے محلات اور فرعون کے باغات اور وہاں کی نعمتیں مصر کی, اس کو استعمال کریں. لیکن
شہید اسلام .com
حق تعالی شانہ کا معاملہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے. اگر یہ سارا ساز و سامان بنی اسرائیل کو دے دیا جاتا تو جس طرح کے فرعون اور اس کی قوم سرکش ہو گئی تھی, یہ بھی ہو جاتی. کسرا کا خزانہ جس دن لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر کیا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے رو رہے تھے. عبدالرحمٰن ابن عوف کہنے لگے کہ سارے لوگ خوش ہیں اور تم بیٹھے رو رہے ہو. کہنے لگے میں یوں سوچتا ہوں کہ اگر اس مال میں خیر ہوتی تو یہ انہی کے پاس نہ رہتا جن کا تھا, اور جب اس مال نے ان کو ہلا کر دیا تو اب ہمیں چھوڑے گا ہی. تو اس لیے بنی اسرائیل کو دوبارہ مصر میں نہیں کہا جاؤ اور وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہو, بلکہ حکم دیا گیا کہ ملک شام جس میں بیت المقدس بھی شامل ہے تمہارے آبا و اجداد کا مسکن ہے. اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی ہیں, لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کی, اسحاق علیہ السلام کی قبریں وہی ہیں. اور اس پر آج کل تسلط عمالقہ کا, وہ کافر لوگ ہیں, جاؤ ان سے جہاد کرو, اور جہاد کر کے اس ملک کو فتح کر. مصر چھڑوایا تھا تو یہ بنی اسرائیل پر ایک اور آفت آ پڑی, جہاد کا حکم ہو گیا. کہنے لگے جی ہم سے نہیں ہو. اس میں اس کی سزا میں ان کو وادی تیہ میں گھمرایا گیا. تیہ کہتے ہیں حیرانی کو. یہ ایک جنگل تھا جس میں یہ گھومے پھرا کرتے تھے سارا دن, چلتے رہتے, شام کو دیکھتے کہ وہیں کے وہیں. تو سرگردان رہے. اس پر حق تعالی شانہ سے التجا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قوم درخواست کرتے کہ موسیٰ دھوپ میں مر گئے, کوئی سایہ کا انتظام تو ہو, اور کھانے پینے کو کچھ نہیں. تو حق تعالی شانہ نے اس حالت میں بھی ان پر عنایت فرمائی, وظللنا علیکم الغمام, اور ہم نے سائبان بنا لیا تم پر ابر کو, یعنی بادل تم پر رہتا تھا سائبان کہ دھوپ نہ ہو, اور کھانے کے لیے من و سلوا نازل کیے. من کہتے ہیں ترنجبین کو, یہ باریک باریک دانے جیسے شکر کے ہوتے ہیں, ایک قسم کی مٹھائی ہوتی تھی. عصر کے وقت, صبح کے وقت یہ برستی تھی, اور ان کو حکم تھا کہ اپنی چادریں پھیلا دو, تو باریک شبنم کی طرح یہ برستی تھی. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کو جمع کر لیتے. حکم تھا کہ ہر آدمی 4 سا لے سکتا ہے اپنے لیے فیکس, ایک دن کا کھانا, اگلے دن کے لیے جمع نہیں کرو گے, الا جمعے کے دن. جمعے کے دن 2 دن کی خوراک جمع کر سکتے, کیونکہ ہفتے کو نہیں برسے گا, یہ ہفتے کا دن چھٹی کا ہے. لیکن انہوں نے ناشکری کی اس میں بھی کہ اس کو بچا کے رکھنا شروع کر دیا کہ پھر کھائیں گے. اور اسی طرح جب وہ اکتا گیا کھاتے کھاتے تو کہنے لگے کہ کوئی یہ میٹھے نے تو مار دیا, کوئی نمکین چیز چاہیے. تو اللہ تعالی نے بھنے بنائے اور تلے تلائے بٹیر ان کے پاس بھیج دی, پکڑو اور کھاؤ. ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے, وہ پکڑ لیتے. لیکن اس پر بھی وہ شکر نہ کر پائے. پھر مزید انعامات یہ کہ روشنی کے لیے ایک ستون ان کو عطا فرمایا. رات کو بتی روشن ہے, اس میں سب کام کر سکتے ہیں. یہ کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے, بدن میلا نہیں ہوتا. اور حج کی بات یہ کہ جو بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کے بدن پر قدرتی طور پر لباس آ جاتا ہے, جیسے کہ ناخن ہوتے ہیں. اور جس طرح کے آدمی کی جلد اس کے سن و سال کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے, وہ لباس بھی بچے کے ساتھ برابر بڑھتا رہتا تھا. یہ خارق عادت انعامات ان کو دیے گئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا نقصان کر دیا. سبحان اللہ.
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com